Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. بزرگان محترم آپ سب ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سلسلہ وار سنتے آ رہے ہیں. آج کے اس جمعہ میں اس سلسلے کو رکاتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سب اس بات سے واقف ہیں جس کسی چیز کو بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جائے، اگر کسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس کا مرتبہ بہت ہی عظیم مرتبہ ہو جاتا ہے. اس کی اہمیت، اس کی عزت، اس کی توقیر بہت ہی الگ ہو جاتی ہے دوسرے چیزوں سے. ایسے ہی خداوند قدوس نے حضرات امہات المؤمنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں گئی تو ان کا مرتبہ دوسری عورتوں سے بالکل مختلف ہو گیا. ایسا نہیں کہ جن عورتوں کا درجہ جیسے ہے ویسے ہی امہات المومنین کا درجہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، اگر اللہ پر یقین رکھتی ہو تو تمہارا درجہ دنیا کی دوسری عورتوں کے طرح تمہارا درجہ نہیں ہوگا، تمہارا درجہ تو بہت ہی اونچا درجہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے تمام امہات المومنین کے سلسلے میں یہ ارشاد فرما دیا جو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ساری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. جیسے تم اپنی حقیقی ماں کی عزت کرتے ہو، جیسے تم اس کا احترام کرتے ہو، ایسے ہی تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم نبی کی بیویوں کا بھی احترام کرو. جب ان کا نام لو تو عزت کے ساتھ نام لو، جب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ آئے تو تم ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ سنو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ایک اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے نافذ فرما دیا تمام امت کے لیے. جیسے تم اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، ایسے ہی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَنْكِهُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. وَلَا تَنْكِهُوا أَزْوَاجَهُ. نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ ابدا کبھی بھی قیامت تک کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ درجہ دے دیا کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. لیکن ایک حکم جو دوسری عورتوں کے ساتھ ہے، وہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا یہ ماں کا مرتبہ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں، نکاح کرنا حرام ہے، تم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم ازواج مطہرات کے ساتھ پردے کا اہتمام کریں. پردے کا اہتمام کریں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، وہ نساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو حکم دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر چادروں کو قریب کر لیں، کہیں کسی محرم کی نظر آپ نہ پڑ جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم پردہ کیا کرو. تو یہ صرف فرق ہے امہ میں اور امہات المومنین میں کہ ماں سے تو پردہ نہیں ہے، ماں سے بیٹھ کے آپ سامنے چہرہ دیکھ کے ان سے گفتگو کر سکتے ہو، ان کی خدمت کیا کر سکتے ہو، لیکن ازواج مطہرات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم ان کے سامنے ڈائریکٹ جا کے ان کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کر سکتے، ہم نے تمہارے لیے پردے کا حکم نافذ کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی تو اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور ان سے پورا واقعہ عرض کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے قبول کر لیا اور آپ کو اللہ کے رسول ہونے کو تصدیق کر لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی تعلیم، جس کا پیغام، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ حضرت بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا تو حضرت بیوی خدیجہ الکبریٰ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی غور و فکر کے، جب اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں آ گئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں خدا کی وحدانیت کی پکار لگاتے، حق کی پکار لگاتے، تو کفار مشرکین آپ کو جھٹلاتے، آپ کو برا بلا کہتے، آپ کو گالیاں دیتے، جس کی وجہ سے آپ بڑے رنجیدہ ہو جاتے، آپ پر رنج کے پہاڑ ٹوٹ جاتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، آ کر تذکرہ کرتے کہ میں مکے کی گلیوں سے آ رہا تھا، فلاں فلاں شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا، میری تکذیب کر رہا تھا، مجھے نبوت ملنے سے پہلے مجھے امین مانتے تھے، مجھے صادق کہتے تھے، لیکن اب یہ میری تکذیب کر رہے ہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتی، اے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں کبھی خاطر ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں رنجیدہ ہو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب کبھی بھی انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اے نبی، آپ کے ساتھ یہ لوگ اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے اندر رنج و الم کو آنے نہ دیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہو جاتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قدم قدم پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ نے سنا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی وہ مالدار خاتون تھی جو سارے مکے میں مشہور تھی کہ یہ اپنا مال مضاربت کے لیے دوسرے لوگوں کو دیا کرتی تھی، جن کا مال لے جا کر تجارت کر کے لوگ پھر دوبارہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لا کر دیا کرتے تھے۔ اتنی مالدار خاتون تھی، جب اسلام لے آئی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو ترک کر دیا، جب آپ نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے مال کو آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک پر لا کر ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے اس کو خرچ کر سکتے ہو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے، دوسرے جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس مال کو آپ استعمال کرتے تھے۔ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاق گزرا تھا۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، جن جن لوگوں نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ان تمام لوگوں پر ایک بڑی مصیبت آ پڑی تھی۔ وہ واقعہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحدانیت کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تو کفار مشرکین سرداران قریش بہت ڈر گئے کہ بہت سے لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ پر ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں، آپ پر اسلام لے آتے رہے ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو یہ لوگ سارے مکے پر چھا جائیں گے اور سارے اس علاقے پر چھا جائیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس بات کا مشورہ کیا کہ ہم بنو ہاشم کو، جو خاندان بنو ہاشم ہے اور خاندان بنو عبد المطلب ہے، ان دونوں خاندانوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے۔ سرداران قریش ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس بات کا انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب کے ساتھ اپنا سارا ناطا توڑ لیں گے۔ معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ باتیں سب سے پہلی لکھی گئی کہ اب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا، شادی بیاہ کوئی نہیں کرے گا، نہ ان کے لیے کوئی شخص کھانے کی چیزیں پہنچائے گا۔ ان تمام چیزوں کو ہم ان سے منقطع کرتے ہیں۔ اس معاہدے کو لکھا اور کعبۃ اللہ کے اندرونی حصے میں دیوار پر لٹکا دیا تاکہ اس کا اہتمام ہو جائے اور سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سرداران قریش نے اور کفار مکہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو اس معاہدے کو لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو لے کر اور اپنے لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے جس کو تاریخ میں شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. شعب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ماننے والے بھی تھے, جن میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. جبکہ ان کے پاس خوب مال تھا, مال و دولت سے ان کا گھر بھرا ہوا تھا, لیکن آج دیکھیے اتنی مشکل ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ میسر ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجبور ہو گئے تھے, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بڑی تکلیف کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, درختوں سے پتے توڑ توڑ کر لاتے, اور جو چمڑے کے سوکھے ٹکڑے جو راستے میں پڑے ہوئے ہوتے اس کو جمع کرتے, جمع کر کے اسے ابال کر کھایا کرتے. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت بڑا شاق گزرا, یہ تکلیف کا دور تھا. یہ پورا 3 سال حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی شریک حیات تھی, کبھی بھی اپنی زبان پر ایک حرف شکایت بھی نہیں لایا, اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات مان لی, آپ کی تصدیق کر لی, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ گئی ہیں, آج نہ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے میسر ہے نہ ہم کھا سکتے ہیں. دیکھیے آپ کے ماننے والوں کی کیا حالت ہے, پتے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ایک حرف شکایت بھی اپنے زبان سے نہیں نکالا, بس یہی تسلی دیتے رہے, اے اللہ کے رسول یہ بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے, انشاءاللہ یہ وقت ہم سے گزر جائے گا, یہ ہمیشہ رہنے والا وقت نہیں ہے, اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قدم قدم پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ مشکلات کا دور 3 سال تک جاری رہا, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, 3 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات سے دو چار تھے. کفار قریش میں جو سرداران قریش تھے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے رحم ڈالا, اور اب وہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے کہ جن کے دل میں رحم ڈالا تھا اللہ تبارک و تعالی نے. تو اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا, ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکم بن ہزام کچھ توشہ لے کر, کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر شعب ابی طالب کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. کفار مکہ بڑا سخت پہرا لگایا تھا کہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے. انہوں نے 2 چیزوں کی شرط لگا کی تھی. ایک شرط یہ ہے کہ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحدانیت کو پہنچانے سے بعد آ جائیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے سے بعد آ جائیں, تو ہم اس معاہدے کو توڑ دیں گے. یا یہ ہے کہ بنو ہاشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں, نعوذ باللہ من ذالک, ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے. تو اگر یہ 2 چیزیں تم 2 چیزوں میں سے کوئی ایک شرط مانتے ہو تو ہم اس معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ نہیں مانتے تو ہم معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک دن حکم بن ہزام جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے تو انہوں نے کچھ چیزیں لے کر آگے بڑھ رہے تھے شعب ابی طالب کی طرف. ابو جہل کی نظر پڑ گئی تو پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں میری پھوپی, میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ساتھیوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. ابو جہل نے کہا نہیں لے جا سکتے, ہم نے روک رکھا ہے, کیا تم نے معاہدہ نہیں دیکھا؟ وہیں ابو البکر جن ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے, لیکن ان کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، ابو جہل یہ معمولی چیزیں لے کر جا رہے ہو تو اس کے اوپر بھی تم روک رہے ہو، تم تو کتنے سندیل آدمی ہو، تو ان کو جھڑکا اور ان کو جانے کا موقع دیا۔ اسی طرح لوگوں میں جب نرمی، ان کے دل نرم ہوئے تو اب لوگ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، ہم یہاں مزے سے کھا رہے ہیں، ہمارے وہ دوسرے بھائی بھی ہیں۔ جب اس طرح کی گفتگو ہونے لگی تو حضرت ابو طالب آئے اور عرض کیا کہ میرا بھتیجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر جس معاہدے کو تم نے ٹانگا ہے، میرا بھتیجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ دیا ہے، دیمک کو چاٹ دیا ہے، صرف اور صرف وہ جگہ باقی ہے جس جگہ میں اللہ کا نام لکھا ہے، تم جا کر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول کر دیکھ لو، اگر یہ بات سچی ہے تو تم معاہدے کو توڑ لو، اگر یہ بات سچی نہ ہو تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا گیا تھا صرف وہ جگہ باقی تھی، اور سارا پیپر، ساری جگہ جہاں پہ وہ انہوں نے معاہدہ لکھا تھا وہ سارا دیمک کھا گئی تھی۔ اب انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے۔ تو اس طرح ان تکالیفات کا دور گزرا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان سے ایک حرف شکایت بھی نہیں نکلا، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہی، اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی۔ قیامت تک کے آنے والے تمام عورتوں کے لیے، تمام بیویوں کے لیے یہ اخلاق حسنہ، یہ اسوہ حسنہ پیش کر دیا کہ دیکھو اگر تمہارا شوہر کچھ کام کر رہا ہو تو تم بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کا خیال رکھو، اگر اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں تو تم بھی خوشیاں مناؤ، اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو تم پریشان نہ ہو جانا اور اسے پریشان نہ کر دینا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم اپنے شوہر کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کر دیا کہ اگر آپ کے شوہر دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی تسلی کے لیے الفاظ کہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف کہا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھلایا اور ثابت کر کے دکھلا دیا کہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح میں رہا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیے بغیر باہر نہیں نکلتے۔ آپ کو بڑی محبت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلتے، جس بیوی کے پاس بھی کیوں نہ ہو، تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر فرماتے پھر باہر تشریف لے جاتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، یہ کیا کہ میں ہوں، میرے رہنے کے باوجود میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو گزر گئی اور آپ کی یہ خوبصورت بیوی اور آپ کی یہ لاڈلی بیوی آپ کے پاس ہے، آپ میرا تذکرہ کیجئے، وہ تو بوڑھی عورت تھی، وہ تو چلا گئی، وہ رخصت ہو گئی، اب کیوں آپ ان کو آپ کیوں ہمارے سامنے ان کا تذکرہ کیا کرتی ہو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان الفاظ کا سننا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فوراً آپ کے بال کھڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہونے لگے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے عائشہ تم جانتی ہو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے سارے مکے والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا. جب کفار مکہ نے میری تکذیب کی تھی اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میری تصدیق کی تھی, اور جب لوگوں نے مجھے مال نہیں دیا تھا اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے مال کو میرے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا, جنہوں نے اپنی زبان پر ایک شکایت بھی نہیں لائی اور میرا برابر ساتھ دیتی رہی. کیا میں اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دوں؟ تم کبھی بھی ان کے برابر ہو نہیں سکتی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اور جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنے کا موقع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کی خدمت میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کے دل پہ تسلی ہو جائے اور ان کو بھی معلوم ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے ہیں. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت آیا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی تو اس وقت نبوت مل کر 10 سال ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر کے 10 سال ہو گئے تھے. اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے. اس وقت تک جنازے کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی, اس لیے بغیر جنازے کی نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اترے اور آپ اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا. اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ چلتا رہا اور یہاں یہ باب ختم ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے, رنج و عالم میں رہتے تھے, اس لیے کہ آپ کی جو شریک حیات تھی, زوج حیات تھی, ان کا وصال ہو گیا, ان کی آپ سے رخصتی ہو گئی, ان کی علیحدگی ہو گئی, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے, رنج و عالم میں رہتے تھے. حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی, جو عثمان بن مظعون کی زوج محترمہ تھی, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوج محترمہ تھی, مسلمان تھی, اسلام لے آئے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ کی شریک حیات رہی کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا, کسی اور سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا. 65 سال تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہی اور اس کے بعد رخصت ہوئی. جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا, آپ ہی سے پوری اولاد ہوئی. اب 4 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں جن کی پرورش کا قصہ تھا, جن کی تربیت کا قصہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے تھے. حضرت خولہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ پر بڑا ہی رنج و علم کا وقت گزر رہا ہے, اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے نکاح کر لے تو بہت ہی مناسب ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش ہو گئے. جب آپ کو کچھ ہدایت ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کوئی عورت ہے جس کے ساتھ میں نکاح کروں؟ حضرت خولہ نے فرمایا, ہاں ایک سودا ہیں, سودا بنت زمعہ, جو اسلام لے آئی تھی ابتدائی دور میں ہی, اب ہجرت کر کے وہ حبشہ کی طرف چلے گئی تھی. ان کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جب اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی اور اسلام لے آئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بھی اسلام کے سلسلے میں گفتگو کرنا شروع کر دیا. ان کے شوہر جو سکران رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو ان کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اسلام کے متعلق ساری تفصیلات ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب دونوں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار تمام لوگوں کے سامنے کر دیا. اس سے پہلے تک حضرت سودا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا. جب ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے تو ساری قوم کے سامنے انہوں نے اظہار کر دیا اسلام کا. اور جب اسلام کا اظہار کر دیا تو کفار مشرکین نے ان کے ساتھ بھی وہی تکلیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جو اور مسلمانوں کے ساتھ شروع کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ بھی اگر ہجرت کرنا چاہتی ہو تو ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئی اور وہاں کچھ دن رہے. اس کے بعد آپ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت سودا وہاں تنہا تنہا اکیلی رہ گئی تو وہ مکے کی طرف واپس لوٹ آئی. حضرت خولا نے فرمایا حضرت سودا ہیں جو رما کی بیٹی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا سے جب بات کی تو انہوں نے کہا آپ میرے باپ سے بات کیجیے، میں تو راضی ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے، لیکن آپ میرے باپ سے اس سلسلے میں بات کر لیں. جب باپ نے اجازت دے دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت سودا سے ہوا. اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک چھوٹی کنواری لڑکی ہے جسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہاں دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ نظر آ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ نظر آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دنیا میں یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ دنیا میں میرا نکاح ان سے ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی 6 سال کی عمر کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، شروع ہی سے وہ مسلمان تھی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر بھی مسلمان تھے اور ان کی بیو ام رمان بھی مسلمان تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کھولتے ہی اسلام کی حالت میں انہوں نے آنکھ کھولا اور مسلمانوں کی حالت میں انہوں نے آنکھ کھولا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طے ہوا. اس سلسلے میں بھی حضرت خولا ہی نے پہل کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس سلسلے میں بات کی. تو حضور حضرت ابو بکر صدیق یہ سمجھنے لگے کہ یہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کی آپس میں نکاح کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دیا کہ اے نبی آپ کے لیے، یا ایوہ النبی کل ازواج، اے نبی ہم نے آپ کے لیے اجازت دے دیا ہے، اگر آپ مومن مومنات سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، چچا کی بیٹی ہو، اگر اس طرح کا رشتہ آپ سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نکاح کرنا چاہیں یا ساری امت اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہم نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹی تھی، ایک مرتبہ اپنی گڑیوں کو لے کر کھیل رہی تھی، اس لیے کہ بچے بھی گڑیوں میں کھیلا کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی گڑیوں کو لے کر کھیل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عائشہ تمہارے ان کھلونے میں یہ جو گھوڑا نظر آ رہا ہے، اس گھوڑے کو پر لگے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ذہین تھی، فتین تھی، اسی وقت سے بچپن سے ہی، اسی لیے وہ کہا کرتی تھی کہ بچپن میں جو باتیں میرے ساتھ گزری تھی وہ تمام باتیں مجھے یاد تھی، ایک بات بھی مجھے یاد تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہا، اے رسول اللہ آپ کو پتا نہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھوڑا تھا
جس گھوڑے پہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر اڑا کرتے تھے اس گھوڑے کے لیے بھی پر لگے ہوئے تھے جس پہ بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سفر کیا کرتے تھے. اب یہ گھوڑے کے لیے بھی پر لگے ہوئے ہیں تو کیا بعید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا آپ کی ذہانت پہ، آپ کی فطانت پر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی احادیث ملے 2000 سے زائد احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی بڑی ادب کے ساتھ رہا کرتی تھی. آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اسے سمجھ کر رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 11 بیویوں کا نکاح ہوا ہے مشہور قول کے مطابق. 11 بیویوں میں سے 6 بیویاں قریش سے تعلق رکھتی تھی، قبیلے قریش سے، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام قبیلے قریش سے تعلق رکھنے والی بیویاں تھیں. اور دوسری جو 5 بیویاں کی اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اس میں حضرت زینب بنت جہش تھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت زینب بنت جو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو یہ کل 11 بیویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور روایتوں کے مطابق نکاح ہوا تھا، بعض روایتوں کے مطابق 12. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موتوہ باندیاں بھی تھی جس سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، جو بچپن میں ہی پرورش یعنی شیر خارگی کے زمانے ہی میں انتقال کر گئے تھے. مستشرقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عیب کو تلاش نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے 4 بیویوں کی نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں، مسلمانوں کو 4 بیویوں کو نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور خود اپنے لیے 11 بیویاں اور پھر باندیاں بھی آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہوا تھا سب کے سب سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب بیوہ تھیں. 2 شوہروں کی نکاح میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی 2 شوہروں کے ساتھ نکاح ہوا، جب ان کے نکاح سے نکل گئی پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آئی. حضرت سودا کا بھی یہی حال. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی. اور بیویوں میں سے کسی نے بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کے پاس نہیں لے کر آئی تھی. حضرت ام سلمہ ایک بیوی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، جن کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوتیلے اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا تھا اس کی تعلیم اگر یہ نہ آتے تو باقی رہ جاتی. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوتیلی اولاد کے ساتھ جو سلوک کیا تو وہ یعنی احادیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں میں آگے بڑھ رہا تھا، میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، میرے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور کون شفیق ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ میرا خیال رکھتے تھے، میری پرورش کرتے، مجھے ادب سکھاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھا رہا تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کبھی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو کبھی دہنے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میں بچہ تھا، اور کبھی سامنے سے کھا رہا ہوں تو کبھی پلیٹ کے اس جانب سے کھا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا، اے بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بغیر اللہ کا نام لیے کہ مت کھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی، کل بیمینک، اور فرمایا کہ آپ اپنے دہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں بائیں ہاتھ سے مت کھانا. یہ کھانا اچھی چیز ہے، پاک چیز ہے، دہنا ہاتھ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دہنے ہاتھ سے کھائی. پھر فرمایا کل مما یلیک، جو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے دور ہاتھ ڈال ڈال کے مت کھانا، بلکہ جو سامنے آپ کے رکھا گیا ہے وہ کھاؤ. کل مما یلیک، جو تمہارے خرید میں کھانا ہے پلیٹ میں، اس کھانے کو کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخلاق سکھایا، ان کو ادب سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ جب تم کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اللہ کا نام لے کر کھاؤ گے تو تمہارے کھانے میں برکت آئے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی. ہم بھی اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد دلائیں اور اسے سکھائیں. اور بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اب وقت نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کو میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح کا تھا، ہم تمام بھی اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اللہ تبارک و تعالی طاقت و توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، میں نے اس عنوان کو آج خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ آج مجلہ جامع العلوم کا جو خصوصی شمارہ ہے وہ امہات المؤمنین کے نمبر پر ہم شائع کر رہے ہیں. حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب مجلہ نکلتا تو جس کے سلسلے میں مجلہ ہوتا وہی عنوان آپ رکھ کر حضرت ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے. اسی نہج کو میں بھی باقی رکھتے ہوئے میں نے آج آپ کے سامنے حضرات امہات المؤمنین کے سلسلے میں بیان کیا ہے. آپ اس کی ساری تفصیلات اس مجلے میں پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنی بیویوں کو پڑھائیں کہ امہات المؤمنین کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو اس مجلے کو ہم نے خصوصیت کے ساتھ امہات المؤمنین نمبر کے نام سے شائع کیا ہے جامع مسجد و مسلم چارٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی جانب سے. آپ اسے ضرور خریدیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کی بچیوں کو بھی پڑھنے کی خصوصی ہدایت دیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ ہماری بچیوں میں، ہماری عورتوں میں ایک تبدیلی آئے گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام جامع العلوم کو ترقی کرانے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے جس طرح کا دامے درمے سخنے امداد کرتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں خلوص و للہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما کر ہمارے لیے باعث نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.